بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. گزشتہ مضمون میں بھی دعا کی بات چل رہی تھی کہ دعا بندہ اپنے رب سے جو درخواست کرتا ہے، جو فریاد کرتا ہے، جو التجا کرتا ہے، جو مناجات کرتا ہے، اس کو دعا کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں اور بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگا کریں، میں ان کو دیا کروں گا. اور یہ جو آیت ابھی پڑھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ادعونی، تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ چند افراد کے ساتھ مل کر حضرت ابو عثمان مہدی جو بیمار تھے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اس لیے کہ آپ اس وقت بیمار ہیں، مریض ہیں، اور مریض کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس درخواست پر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جو صاحبان موجود تھے سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ نے حمد و ثنا کی، قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھی اور اس کے بعد دعا کرنے لگے. اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ مبارک ہو کہ ہماری دعا قبول کر لی گئی. اس پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی دعا جو ابھی ہم نے کی ہے وہ منظور ہو گئی؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے کسی بات کی یقین دہانی کرائیں تو میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. تو جس چیز کی اللہ تبارک و تعالی یقین دہانی کرا رہے ہوں تو میں اس کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو میں اللہ کی بات کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ جب انسان جو باوصوف انسان ہو، معتمد انسان ہو، سچا انسان ہو، وہ کسی بات کی یقین دہانی قرار دیتا ہے تو دوسرا انسان آنکھ بند کر کے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں. تو رب ذوالجلال جب فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، تو پھر بندہ یہ سوچے کہ اللہ میں نے پتہ نہیں دعا قبول کی کہ نہ کی، یہ اس کے یقین کی اور اعتماد کی کمی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں ہر بندے کو، ہر انسان کو، بھلے وہ مسلمان ہو یا کافر، ہر ایک کی سنتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ آخرت میں کامیابی مومنین کے لیے ہے، لیکن دنیا میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ابلیس ملعون کا تذکرہ جو پچھلے مضمون میں آیا تھا کہ مردود ہونے کے وقت جس وقت وہ جنت سے نکالا جا رہا تھا، دھتکارا جا رہا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو رد نہیں فرمایا، قبول فرما لیا. اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک تاکہ میں آدم اور اولاد آدم کو بہکا سکوں. تو اللہ پاک نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی. تو یہ وہی دعا کی قبولیت تو تھی جو شیطان نے مانگی تھی. اور اس کے بعد کھلے لفظوں میں کہا بھی تھا کہ میں ان کے اولاد کو بہکاتا رہوں گا، ورغلاتا رہوں گا. اللہ پاک نے بھی فرما دیا کہ تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا. جہنم تیرے لیے اور تیرے ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی. تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر بندے کی دعا قبول کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ مسلمان کی تو ہر دعا قبول کی جاتی ہے، بشرط یہ کہ کسی ناجائز یا رشتے ناطے ختم کرنے کے لیے دعا نہ کرتا ہو. البتہ دعا کی قبولیت کے طریقے مختلف ہیں. یا تو دنیا میں اس کی وہی خواہش پوری کر دی جاتی ہے جو اس نے اللہ سے مانگی، اگرچہ اس میں مصلحت ہو. یا نمبر دو، آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. یا نمبر تین، اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے. یا نمبر چار، اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. دعا ہر حال میں نفع کا سودا ہے، کسی بھی حال میں یہ نفع سے خالی نہیں ہے. یا تو ہو بہو وہی خواہش جو بندے نے ظاہر کی اللہ سے مانگی اللہ تعالیٰ ہو بہو عطا فرما دیتے ہیں، یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، یا اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا اس کا کوئی گناہ کہ جس کو کر کے وہ توبہ نہیں کر رہا، تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی دعاؤں کا ثواب عطا فرمائیں گے، جو دعائیں بظاہر دنیا میں قبول نہیں کی گئی تھیں، تو ان ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ خواہش کرے گا کہ اے کاش دنیا میں کوئی بھی دعا میری قبول نہ ہوئی ہوتی، تو آج مجھے اور بھی زیادہ ذخیرے مل جاتے۔ یہاں تو بندہ دعائیں مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میری دعا پوری ہو جائے، آج دعا مانگی کل پوری ہو جائے، کل جب قیامت میں دنیاوی اعتبار سے نہ قبول ہونے والی دعاؤں کے ثمرات کو وہاں پائے گا، پھر یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو آج اور بھی ذخیرے مجھے مل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی دعا خالی نہیں جاتی، رائگاں نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی، ہر حال میں دعا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور دے گی۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ میدان محشر میں بندہ حاضر ہوگا تو اپنے اعمال نامے کے اندر جو خیر کے ذخائر ہوں گے اس میں ایسے ایسے اعمال دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کیے ہی نہیں تھے، تو وہ سمجھے گا شاید مغالطہ ہو گیا، کسی اور کا اعمال نامہ میرے ساتھ مکس ہو گیا۔ بندہ وضاحت چاہے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ اعمال تو زندگی میں کبھی میں نے کیے ہی نہیں تھے، تو آج میں اپنے اعمال میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وضاحت کریں گے، فرمائیں گے کہ بندے دنیا میں رہتے ہوئے تو بہت سے مواقع پر آرزو کیا کرتا تھا، چاہت ظاہر کیا کرتا تھا، دعا کیا کرتا تھا کہ اے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو میں فلانا نیک کام کرتا، فلانی چیز بناتا، مثال کے طور پر مسجد تعمیر کرتا، اور مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے بے شمار وسائل ان کو مہیا کرتا۔ وہ تمام چیزیں جو دنیا کے اندر صرف آرزو کے اعتبار سے وہ چاہت میں ظاہر کیا کرتا تھا، اس چیز کو بھی صدق نیت کی وجہ سے اللہ پاک آخرت میں ذخیرہ فرما دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بندے کے کھاتے میں وہ تمام نیک اعمال بھی اس کی نیک نیتی کی وجہ سے اور سچی دعا کی وجہ سے اللہ پاک اس کو وہ تمام ثمرات عطا فرمائیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ دعا وہ کام کی چیز ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان کے کار آمد، کہ مصیبت ٹل جائے، یا ہو بہو وہی چیز مل جائے، یا گناہ معاف ہو جائے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو یقیناً ضرور بالضرور وہ ذخیرہ آخرت تو ہوا کرتی ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا فرمان سن لے، اللہ کے رسول کا فرمان سن لے، تو آمنا اور صدقنا، اس کے اوپر ایمان لے آئے اور اس کی تصدیق کرے، یہی مومن کی شان ہے۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ دعا کے مختلف درجات ہیں، مختلف اس کے قبولیت کے مراتب ہیں، اگر بظاہر دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں بھی ہوتی دکھائی دیتی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ضرور بھی ضرور اس کا متبادل کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو یقیناً آخرت میں ذخیرہ تو ضرور ہو رہا ہے۔ پھر اس موقع پر یہ حسرت کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہتا ہے جب تک کہ جلد بازی نہ کرے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ یہی کہ دعا کرتے کرتے یہ کہنے لگ جائے کہ میں برابر دعا کرتا رہتا ہوں مگر قبول ہی نہیں ہوتی، اتنے دن گزر گئے دعا کرتے کرتے مگر ابھی تک قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو یہ بندے کی جلد بازی ہے۔ اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لے تو دعا تو ہر حال میں قبول ہے۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں کہ انسان اس شرائط کے اوپر اترتا ہو تو ہر صورت میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ موٹی موٹی دو شرطیں تو یہی ہیں کہ انسان کا لقمہ حلال کا ہو، زبان اس کی سچی ہو، رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، حلال کا لقمہ کھانے والا ہو اور سچی اس کی زبان ہو، تو تو ایسی زبان جب رب ذوالجلال میں دعا کے لیے چلتی ہے تو اللہ پاک کے ہاں قبولیت کا اثر رکھتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ انسان حرام کھا رہا ہو تو حرام خوری کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. جو اللہ کا نافرمان بن کے اپنے جسم و جان کو حرام چیز سے نشو نما کر رہا ہو تو حرام غذا سے جسم کی پرورش جو ہو رہی ہو تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حرام لقمہ جب ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اور دوسرے زبان جھوٹ غیبت برائیوں میں لگی ہوئی ہو, یعنی آلودہ زبان ہو, گندی زبان ہو, اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزیوں میں چلتی ہو تو ایسی زبان سے نکلنے والی دعا قبول نہیں ہوتی. تو رزق حلال ہو, صدق مقال ہو, حلال رزق انسان کھاتا ہو اور سچی زبان ہو, پاکیزہ زبان ہو, پھر وہ زبان جب اللہ پاک کی بارگاہ میں چلتی ہے تو اللہ پاک اس زبان کی لاج رکھتے ہیں اور اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور پھر اس دعا کی قبولیت میں بہت سارے زمانوں کو, بہت سارے مکانوں کو بھی عمل دخل ہوا کرتا ہے. بے شمار مواقع ہیں کہ جن کے اندر قبولیت کی خاص گھڑیاں اللہ تعالی نے رکھی ہیں, اور بے شمار مکانات ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے قبولیت دعا کے لیے خاص تاثیر دی ہے. بالخصوص تجلیات کا جو مرکز ہے حرم محترم, اور اس کے اندر بھی کعبہ مشرفہ, اور کعبہ مشرفہ میں جو اللہ پاک کے گھر کا دروازہ ہے اس دروازے پر سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. ملتزم جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ہے وہاں ضرور بے ضرور دعا قبول ہوتی ہے. مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے, صفا مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے, مینا اور مزدلفہ اور عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مدینہ طیبہ جو پاکیزہ خطہ ہے جہاں رات دن صبح و شام اللہ کے نیک بندے جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے, جن کے گھر بار وہاں پر تھے, جو آج پورے مسجد نبوی کا حصہ بن چکے ہیں, وہ پاکیزہ خطہ وہ بھی بڑا دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بعض زمانے ہیں کہ جن زمانوں کے اندر رمضان المبارک ہے کہ اس میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں, اور بالخصوص افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں کی دعائیں بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. اور رات کے حصوں میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں, جمعے کے دن دعا قبول کی جاتی ہے, عصر سے لے کر مغرب تک یہ مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. جمعے کے دن جب امام دو خطبے دیتے ہیں تو دو خطبوں کے درمیان جو توقف ہوتا ہے اس دوران دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اور بھی بے شمار مواقع ہیں, انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ ان کا تذکرہ آئے گا, تو ان مواقعوں میں بھی دعا قبولیت کی تاثیر رکھتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے, کلیم تھے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف تھا, جو بھی بات دل میں آتی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں, اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ سے اصرار کرتے. جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے, لن ترانی, آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی کہا نہیں نہیں اللہ میں مجھے آپ کو دیکھنا ہے. یہ وہ ارشاد کا انداز تھا, اصرار کیا تو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ براہ راست مجھ کو نہیں دیکھ سکتے, آپ اس پہاڑ کو دیکھیے, اس پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا. اس کوہ طور کی طرف آپ نے نظر کی, اللہ پاک نے تجلی ڈالی کہ حضرت موسیٰ نے اس تجلی کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے, بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور جب ہوش میں آئے تو کہا کہ اے رب میں نے آپ کو مان لیا, آپ کو جان لیا, پہچان لیا. تو رب ذوالجلال کے بڑے لاڈلے اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی کلیم, یہی تو وجہ ہے کہ معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر لوٹے عرش اعظم سے, تو ساتھ میں آسمان پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے. تو جب حضرت ابراہیم پر گزر ہوا, پوچھا کیا ملا تحفہ, تو بتایا 50 نمازیں. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, مقام خلہ گہری دوستی کا تمغہ امتیاز ان کو ملا ہوا ہے, تو دوستی کے اندر سوالات نہیں ہوتے. تو دوستی کے انداز سے جب 50 نمازوں کا سنا تو خاموشی اختیار کر گئے, کوئی مشورہ نہیں دیا, کیونکہ دوست اپنی دوست کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ بلا چون چرا اس کی ہر بات کو تصدیق کرتا ہے, اور وہ بھی گہرا دوست خلیل اللہ, اللہ کے پکے اور گہرے دوست. لیکن جب چھٹے آسمان پر واپسی ہو رہی تھی, حضرت موسیٰ پر گزر ہوا تو پوچھا کہ کیا ملا, فرمایا 50 نمازیں. کہا کہ بہت زیادہ ہیں, میری امت کو تو ایک نماز ملی تھی, وہ اس میں سستی اور کاہلی کرتی کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اس میں کچھ تخفیف کر دیں. یہ مقام کلیم اللہ کا مقام تھا, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے نا, تو اسی گفتگو کے انداز کو اپناتے ہوئے, اسی مقام تکلیمی کو اختیار کرتے ہوئے کہا دوبارہ جائیے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیجئے, اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا مطالبہ کیجئے, درخواست رکھ دیجئے. آپ واپس تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ 50 نمازیں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہیں, اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر واپس آئے, حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ واپس جائیے اور تحقیق کرائیے. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 مرتبہ حضور حضرت موسیٰ کے مشورے پر پلٹ پلٹ کر جاتے رہے, ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں, 45 نمازیں تقریباً کم کر دی گئیں. جب 5 نمازیں رہ گئیں پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اب کتنی رہیں؟ کہا کہ 5 نمازیں. کہا ابھی بھی زیادہ ہیں, ان کو کم کرا لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ پاک کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے کہ اتنی ساری نمازیں کم کرا دی, اب بھی اگر جاؤں اور 5 نمازیں کم ہو گئیں تو بچے گا کیا؟ فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ یہ ہیں تو 5 لیکن درجے اور رتبے اور مرتبے اور مقام اور اجر و ثواب کے اعتبار سے پوری کامل مکمل 50 نمازوں کا اجر و ثواب رکھتی ہیں. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد, وہاں سے حکم صادر ہوا, فرمایا کہ میرا فیصلہ جب صادر ہو جاتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو 50 نمازوں کا جو حکم ملا تخفیف کر کے وہ 5 تو رہ گئے لیکن اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی. 5 نمازیں پڑھنے والا پوری 50 نمازیں ادا کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. اس طرح قربانی کرنے والے جانور کو قربان کرتے ہیں لیکن اجر و ثواب ایسا ہے جیسے اپنی سگی اولاد کو قربان کر ڈالا. تو یہ مقام حضرت ابراہیم چونکہ دوست تھے تو دوستی کے مقام کے اعتبار سے خاموشی اختیار کر لی. حضرت موسیٰ اللہ پاک کے لاڈلے پیغمبر تھے, گفت و شنید کرا کرتے تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جائیے تخفیف کرائیے. تو ان کے مشورے سے امت پر تخفیف آ گئی, ورنہ اگر آج 50 نمازیں ہم پر فرض ہوتی ہیں تو یقیناً 5 نمازوں میں امت کتنی کوتاہی کرتی ہے, تو 50 نمازوں میں تو نہ جانے کتنی کوتاہی ہوتی. بہرحال حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک موقع پر پوچھا کہ اے اللہ مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں رب ہوں, تم بندے ہو, جس وقت چاہو مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا. فرمایا کہ نہیں نہیں, مجھے خاص وقت بتائیے کہ جو خاص لمحات ہوں, خاص اوقات ہوں, جس میں آپ دعا کو زیادہ جلدی قبول کرتے ہوں, زیادہ شرف قبولیت بخشتے ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں, رات کی تاریکی میں مجھ سے مانگا کرو, یہ قبولیت کے خاص اوقات ہوتے ہیں, اس لیے میں بندوں کی بہت زیادہ سنا کرتا ہوں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ رات کے جب آخری تہائی حصہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اپنی شایان شان, جیسے اس کے شایان شان ہو, وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے کہ جس کو میں عطا کروں, بخشش مانگنے والا, مغفرت مانگنے والا, گناہوں سے توبہ کرنے والا, روزی مانگنے والا, مصیبتوں سے نجات مانگنے والا, طرح طرح کے اعلانات ہوتے ہیں. تو ان اوقات میں جو کوئی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں اس کی دعا کو بہت زیادہ شرف قبولیت بخشتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ابلیس نے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجیے میرے لیے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے کہ ابلیس کے اندر ندامت پیدا ہوئی, اگر یہ سدھر گیا تو ظاہر ہے کہ گناہوں کا قصہ ختم. بہت خوشی خوشی فوراً آپ نے تازہ وضو کیا, نماز پڑھی, نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور ابلیس کے لیے سفارش کی, کہا کہ اے اللہ, ابلیس آپ کی بارگاہ میں توبہ کا ارادہ رکھتا ہے, مغفرت چاہتا ہے, اے اللہ آپ اس کو معاف فرما دیجئے, بخشش فرما دیجئے. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا, فرمایا کہ اے موسیٰ, وہ آپ سے جھوٹ کہتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, ہم تو اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ اگر اس کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ ابلیس سے کہہ دیجئے کہ میں نے تجھ کو حکم کیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو نے سجدہ نہ کیا, تو چل آج اگر تو نادم ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, تو آدم نہ صحیح, آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے, میں تجھے معاف کر دوں گا. حضرت موسیٰ بڑے خوش تھے, کہ معمولی سی شرط ابلیس پوری کر لے گا اور وہ بھی سدھر جائے گا اور کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، انسان بھی گناہوں سے بچ جائیں گے، ابلیس بھی سدھر جائے گا. آپ جب بڑی خوشی خوشی آئے اور اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرنے کو تیار ہیں، صرف ایک ہلکی سی شرط لگائی ہے کہ چل تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آج اس کی قبر پر سجدہ کر لے تو تیری توبہ قبول ہے، تیرے لیے بخشش کے دروازے کھلے ہیں. یہ سنتے ہی وہ ایسا آگ بگولا ہوا، غصے میں بن بناتا ہوا بھاگا، کہا کہ وہ آدم جو زندہ تھا میں نے اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا، آج جب وہ مردہ حالت میں ہے میں اس کی قبر پہ جا کر سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے بن بناتا وہ بھاگا. لیکن پھر واپس آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، تم نے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کی اور میں نے جو کچھ کہا تھا میری آپ نے بات اللہ کے سامنے رکھی، تم مجھ پر بڑا احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں میں تم کو تین چیزیں بتاتا ہوں کہ تین مواقع ہیں کہ ان مواقع پر تم مجھ سے چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا. وہ بہت ہی خطرناک لمحات ہوا کرتے ہیں کہ میں اس موقع پر بندوں کو اچکتا ہوں، کہ ابلیس بڑا تیز ہے، بعض مواقع پر یہ کام کی بات گر کی بات بھی بتا دیا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، ذمہ داری لگائی تھی رات کے وقت میں پہرے داری پر، جو مال غنیمت وغیرہ آیا تھا کہ اس کی حفاظت پر آپ رات کو نگران رہیں، کوئی چوری چکاری نہ ہو جائے، آپ حفاظت پر معمور تھے. کہ ایک شخص آیا جو بظاہر خستہ حال تھا، اپنا دامن پھیلا کر غلہ بھر بھر کے جھولی میں ڈال کر چرانے لگا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے منت سماجت کی اور فریاد کی، کہا کہ بال بچوں والا ہوں، غریب ہوں، مخلص ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، ایسے ایسی کرنا سماجت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے اس رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص آیا تھا، مال چرا رہا تھا، پکڑ لیا، لیکن اس طرح اس نے لجاجت کے ساتھ منت سماجت تھی کہ ترس آ گیا، چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ آج رات پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ اگر وہ دوبارہ آیا آج تو ضرور پکڑ دوں گا اس کو. رات آئی تو جو دوبارہ آیا اسی طرح دامن پھیلا کے جھولی بھر رہا تھا، پکڑ لیا، پھر اس نے پہلے دن سے بھی زیادہ منت سماجت کی، بال بچوں کا واسطہ دیا، تو حضرت ابو ہریرہ کو پھر طرف آیا، چھوڑ دیا. اگلے دن حضور نے پوچھا کیا ہوا رات کے قیدی کا؟ کہا گیا رسول اللہ، پھر اس نے منت سماجت کی تو مجھے طرف آ گیا، چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا آج رات پھر آئے گا. آج پکا عزم کر لیا کہ آج رات کو میں اسے پکڑوں گا تو پھر ہرگز نہیں چھوڑوں گا. یہ پورا قصہ بخاری شریف میں موجود. تیسری رات جب آئی وہ اسی طرح پھر آیا، جھولی بھر کے غلے کو چرانے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ اب تو میں تجھے ضرور بھی ضرور حضور کے پاس لے جاؤں گا. مجرم ہے تو عادی، ایک دن معاف کیا، دو دن معاف کیا، تو روزانہ کا مجرم. اس وقت اس نے کہا کہ نہیں نہیں، بس آج آخری مرتبہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ پھر کبھی نہیں آؤں گا. جب آپ معاف نہیں کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اچھا، میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے چھوڑ دیں. معاہدہ طے ہو گیا تو فرمایا کہ چل بتا. کہا کہ جس مال کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے میرا وہاں کبھی گزر نہیں ہوتا. یہ کام کا نسخہ دے کر وہ چلا گیا. اگلے دن حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ آیا تھا، اس طرح میں نے پکڑ لیا، جکڑ لیا، آپ کے پاس لانے کا ارادہ تھا، لیکن اس نے منت سماجت کی، میں نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن اس نے ایک مجھ سے معاہدہ کیا اور گڑ کی بات بتائی، کام کی بات بتائی، جس کے بدلے میں میں نے اس کو چھوڑا. فرمایا کہ وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ جس مال پر آیت الکرسی پڑھ لی جائے میرا وہاں گزر نہیں ہوتا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ چور کون تھا؟ فرمایا کہ نہیں. کہا کہ وہ ابلیس ملعون تھا، ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات کہی اس نے سچی، کیونکہ ابلیس جانتا ہے کہ کہاں میرا داؤ چلتا ہے، کہاں میرا داؤ نہیں چلتا. تو آیت الکرسی کی برکت سے مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی بتا کر گیا ہے. تو یہ کبھی کبھار گر کی بات بھی بتا دیا کرتا تھا. تو حضرت موسیٰ کے اس احسان کے شکر گزاری کے طور پر کہا کہ آپ نے میرے ساتھ چونکہ احسان کا معاملہ کیا ہے، بتاتا ہوں کہ تین مواقع ایسے ہیں کہ جہاں میرے سے چوکنے رہنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو ہے غصے کی حالت، کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں انسان کے دل میں گھر کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور میں اس کی رگوں میں اس تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہوں جس طرح اس کا خون اس کے جسم میں گردش کرتا ہے. میں اس کو جوش دلاتا ہوں، غصے میں بھڑکاتا ہوں، یہاں تک کہ اسے کیا کچھ کرا لیتا ہوں. یہی وہ غصہ ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ قتل و قتال جتنے بھی ہوتے ہیں, بڑی بڑی دشمنیاں, بڑے بڑے جنگ و جدال, اکثر اور بیشتر اس کی بنیاد اور اس کی جڑ یہی غصہ ہوا کرتا ہے. حتیٰ کہ ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا, جس کا سبب اور بیج اور بنیاد یہی غصہ بنا, کہ غسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو سب سے آخری بادشاہ تھا, جبلہ ابن ایہم, اس نے اسلام لانے کا ارادہ کیا اور حضرت عمر کو خط لکھا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر, آیا میرے لیے کیا احکامات ہیں. تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے کہ بادشاہ جب اسلام لائے گا تو خود رہایا مسلمان ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ بے شک اسلام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ تشریف لائیے, جو چیز ہمارے لیے نفع مند ہوگی وہی آپ کے لیے سود مند ہوگی, جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی وہی چیز آپ کے لیے ضرر رساں ہوگی. آپ آئیں, اسلام کو قبول کریں, آپ ہمارے اسلامی بھائی بنیں گے. تو وہ وہاں سے تیاری پکڑ کے چلا, 100 شہ سوار اپنے ساتھ لیے. قد کاٹ کا بڑا اونچا تکڑا تھا, تقریباً 12 بالشت اس کا قد تھا, کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتا تو پاؤں زمین پر لگے رہتے تھے. تو یہ 50 شہ سوار ایک قبیلے کے, قبیلے عقل, اور 50 شہ سوار قبیلے جفنا, ان دو قبیلوں کے 50 50 شہ سواروں کو لے کر مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہوا, اور مدینہ کے قریب پہنچ کر اپنے ان تمام شہ سواروں کو سونے کے تانوں سے بنے ہوئے لباس اور چاندی اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑے اور گھوڑوں کے اندر سونے اور چاندی کے ہاروں کو لٹکایا, اپنے سر پر عظیم الشان شاہی تاج رکھا اور خوب عالیشان لباس پہنے, اور گھوڑے کی جو زین تھی اس کو بڑے مخملی انداز میں بچھا کر اس پر بیٹھا, شان بان کے ساتھ تیار ہو کر مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوا. حضرت عمر تمام مسلمانوں کے ساتھ باہر نکلے, اس کے استقبال کیا, خوش آمدید کہا, اسلام قبول کیا, مسلمان ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن کرنے لگا. کچھ وقت گزرا تھا کہ حج کا موسم آیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا. بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ ایک آدمی کا پاؤں اس کے احرام کی چادر پر پڑا, تہبند پر پڑا, جس کی وجہ سے وہ تہبند کھل گیا, اور کھلتے ہی اس کو ایسا سخت غصہ آیا کہ پلٹ کر اس نے اس شخص کو دیکھا جس کا پاؤں اس کے تہبند پر پڑا تھا. قبیلہ فزارہ کا ایک آدمی تھا, کیونکہ لمبا ترنگا انسان تھا یہ بادشاہ, اس نے اپنے اس چوڑے چکلے ہاتھ کے ساتھ اس کے منہ پر اس زوردار تماچا مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی. وہ شخص اپنی ٹوٹی ہوئی ناک کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں آیا, کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے وقت تھا غسان کا پرانا بادشاہ جو مسلمان ہو کر آیا, اس طرح سے اس نے میرے اس غلطی پر اس زوردار تماچا دے مارا کہ میری ناک کی ہڈی توڑ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کی وضاحت چاہی, اس سے معلومات کی, کہا کہ یہ کیا کچھ ہوا. کہا کہ ہاں میں طواف کر رہا تھا, طواف کے دوران اس نے پاؤں میرے تہبند پر رکھ دیا جس سے میرا تہبند کھل گیا, تو غصے کی وجہ سے یہ غصہ جڑ بنا, بنیاد بنی. ایک غلط قدم اٹھاتا رہا ہے شوق میں, منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی. ایک غصے میں آ کر ایک تماچا مارا, وہی تماچا ناکامی اور نامرادی کا سبب اور ذریعہ بن گیا. تو کہا کہ ہاں میرا تہبند اس نے کھول دیا تھا, تو غصے کی وجہ سے میں نے اس کے ایک تماچا مارا, اگر تو یہ کعبہ مشرفہ نہ ہوتا تو میں اس کی کھوپڑی مروڑ دیتا اور اس کو جان سے مار دیتا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تو نے خود اقرار کر لیا کہ تو نے اس کی ناک توڑی ہے, لہٰذا اسلام کا نظام یہ ہے کہ قصاص ہوتا ہے, یا تو تو اس کو کچھ دے کے خوش کر دے یا پھر اس سے قصاص کا بدلہ دلوا. کہا کہ میں اور یہ گھٹیا آدمی, بازاری آدمی, اس بازاری آدمی کا قصاص آپ مجھ سے لیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ اسلام لانے کے بعد مجھے پہلے سے بھی زیادہ عزت اور وقت ملے گی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ناک کے بدلے میری ناک توڑی جائے گی. حضرت عمر نے فرمایا کہ جی ہاں, اسلام کا نظام یہی ہے, اسلام میں سب برابر برابر کے بھائی ہیں, مرتبہ اور مقام وہ انجام کے اعتبار سے, اختتام کے اعتبار سے ہیں, لیکن اسلامی نظام یہی ہے. کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا, اگر ایسا ہوا تو میں تو پھر نصرانی بن جاؤں گا, عیسائی بن جاؤں گا. فرمایا کہ اگر تو نصرانی بنا میں تیری گردن اڑا دوں گا, اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس ناصر کو معاشرے کے اندر زندہ نہیں چھوڑا جاتا تاکہ وہ دوسروں کو خراب کرے. تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں تو معاملہ خطرناک. اب دونوں طرف کے قبائل کے اندر نوک جھونک شروع ہوئی. وہ آدمی جس کی ناک ٹوٹی تھی اس کے قبائل والے جمع ہو گئے، ادھر سے اس کے قبائل والے جمع ہوئے، معاملہ بگڑنے لگا، بات بڑھنے لگی. تو اس نے کہا کہ اچھا امیر المؤمنین مجھے آپ تھوڑی مہلت دیجیے، میں سوچتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے رات کے تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، وہاں سے فرار ہو گیا، قسطنطنیہ چلا گیا اور وہاں جا کے عیسائی ہو گیا. کچھ زمانہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کو شاہ ہرقل کے پاس، قسطنطنیہ کا جو بادشاہ تھا، اسلام کی دعوت کا پیغام بھیجا. تو جب وہ قاصد وہاں پر پہنچا تو اس نے بڑے فخری انداز میں پوچھا کہ تم نے اپنے اس آدمی سے ملاقات کی جو تمہارے مذہب سے برگشتہ ہو کے، متنفر ہو کے ہمارے مذہب کی طرف آیا اور ہمارے مذہب کو قبول کیا. بڑے تنزیہ انداز میں پوچھا. کہا کہ نہیں، ملاقات نہیں کی. کہا کہ جاؤ پہلے اس سے ملاقات کرتے ہو جب تک میں اس معاہدے کا جواب نامہ لکھتا ہوں. چنانچہ وہ قاصد جب جبلہ کے پاس گیا تو جبلہ کے لیے اس شاہ ہرقل نے بڑے عالیشان محلات، مال، اموال، خدام، کنیزیں، ہر طرح کے وہ تمام اسباب تیار کر کے دیے جو ایک بادشاہ کے ہوا کرتے ہیں. تو یہ قاصد جب اس محل میں پہنچے تو دیکھا بالکل بادشاہی انداز ہے. اندر جب داخل ہوئے تو دیکھا شیشے کے ایک تخت کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سرخ و سفید، چمکدار، اور اس کی داڑھی کے اندر سرخ ذرات چمک رہے ہیں. تو یہ قاصد، کیونکہ بیچ میں کافی زمانہ گزرا، کہا کہ میں اس کو نہیں پہچان سکا، کیونکہ پہلے جب میں نے دیکھا تھا اس کی داڑھی کالی تھی، اب اس کی داڑھی سفید اور بڑی بڑی مونچھیں تھی، تاؤ دیے ہوئے وہاں بڑے کر و فر سے بیٹھا ہوا تھا. قاصد جب آگے بڑھا تو وہ ان کو دیکھ کر پہچان گئے. کہا کہ آئیے، تشریف لائیے، اپنے ساتھ اس شاہی تخت پر بٹھایا شیشے کے، اور اس کے سامنے ایک پلیٹ کے اندر سونے کا برادہ تھا. بار بار وہ سونے کے ذرات کو، برادے کو اٹھاتا، اپنی داڑھی کے اندر چھڑکتا. ایک انداز اختیار کیا ہوا تھا ناز و نہنگ. کچھ دیر گزری کہ اس قاصد کو، ان قاصد کو اچانک تنبہ ہوا اور فوراً آپ اتر کر نیچے جا کے بیٹھ گئے. کہا کہ یہ کیوں، جو میں نے آپ کی عزت افزائی کی آپ کو گوارا نہیں؟ کہا کہ مجھے گوارا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے حضرت احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے، اس طرح متکبرانہ انداز میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے بھی درود پڑھا حضور پر، کیونکہ مسلمان رہ چکا تھا. کہا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ ان پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائے، لیکن بس بات یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو، باقی جس چیز پر چاہو بیٹھو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل جیسے لوگوں کی ایک وہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے دل صاف ہونا چاہیے، باقی جو چاہو سو کرو. وہی اس نے بھی فلسفہ پیش کیا کہ بس دل صاف رکھو، باقی جس چیز پر چاہو بیٹھو، کوئی فرق نہیں پڑتا. قاصد کہتے ہیں کہ جب اس نے حضور پر درود پڑھا تو مجھے آس پیدا ہوئی اور ایک امید کی کرن نظر آئی کہ یہ حضور پر محبت سے درود پڑھ رہا ہے، تو چلو دوبارہ سے اسلام کی دعوت دوں. بات چیت چلی، اس نے خیر خیریت پوچھی کہ مسلمانوں کے کیا حال احوال ہیں. بتایا کہ مسلمان تو دن بدن دوگنے اور چوگنے ہوتے جا رہے ہیں، ترقی سے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہا کہ حضرت عمر کا کیا حال ہے؟ کہا کہ وہ بھی بہت خوش و خرم ہے ماشاء اللہ. تو کہا کہ ان کی صحت کا سن کر وہ غمگین سا ہو گیا، بجھ گیا. اس پر قاصد نے کہا کہ اے جبلہ، تم تو جانتے ہو اسلام کی خوبیاں، اسلام لا بھی چکے تھے، اس کے کمالات دیکھ چکے تھے، اسلام لے آؤ. کہا کہ اس حالت کے بعد کیا اب بھی میرا اسلام قبول ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جی ہاں، آپ سے زیادہ بری حالت والا شخص میں مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں. قبیلہ فزارہ کا ایک آدمی تھا جو مرتد ہوا، مرتد ہونے کے بعد اس نے مسلمانوں کو شہید کیا، شہید ہونے کے بعد تائب ہوا، اس کی توبہ قبول کی گئی، آج وہ مدینے میں مسلمانوں کی حیثیت سے رہ رہا ہے. تم نے تو پھر بھی کسی کو قتل نہیں کیا، تم اسلام لے آؤ تو تمہارا اسلام قبول ہو سکتا ہے. کہا کہ دو شرطیں ہیں، ایک شرط تو یہ کہ تم ضامن بنو اس بات کے کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کریں گے، کہ مجھے اپنا داماد بنائیں. دوسرا یہ کہ وہ خلافت نامہ میرے لیے لکھیں گے کہ میں ان کا ولی عہد بنوں گا، کہ ان کے بعد امیر المؤمنین میں بنوں گا. قاصد کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے پہلی چیز کو تو ضمانت میں نے لے لی کہ حضرت عمر اپنی صاحبزادی کی شادی تم سے کر دیں گے اگر تم اسلام لے آئے، لیکن دوسری بات کی ضمانت میں نہیں لے سکتا کہ وہ خلافت نامہ تمہارے نام لکھیں گے کہ نہیں. پر اس نے کہا کہ نہیں، پھر تو میں اسلام نہیں لاتا. فرماتے ہیں کہ ایسا ناز و نعم کے ساتھ، کبر و فخر کے ساتھ اس کا محل سجا بنا تھا، سامنے اس کے خادم کھڑا تھا، اس کو اشارہ دیا، آنن فانن وہ سونے اور چاندی کے برتن اور دسترخوان اور خوب شاندار قسم کے کھانے تیار کر کے لے آیا. ساتھ جب بیٹھے تو آپ نے ہاتھ روک لیا، کہا کہ کیوں؟ فرمایا کہ ہمارے حضور نے ہمیں منع کیا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ، ہمیں سونے چاندی کے برتن استعمال نہیں کرتا. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر سلامتی اور رحمت نازل کرے، بس اپنے دل کو صاف رکھو، باقی جس چیز میں کھانا ہے کھاؤ پیو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم اس طرح نہیں کر سکتے. سنا جی فرماتے ہیں کہ میں نے لکڑی کے برتن میں کھانا کھایا، اس نے اسی سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھایا، اور اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے برتن لائے گئے تو اس نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں ہاتھ دھوئے، میں نے پیتل کے برتن میں ہاتھ دھوئے. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ایک اور خادم کو اشارہ دیا، اچانک کرسیاں لائی گئیں، 10 کرسیاں دائیں جانب، 10 کرسیاں بائیں جانب بچھا دی گئیں، اور اس کے بعد کچھ کنیزیں نمودار ہوئیں، 5 کنیزیں دائیں طرف، 5 کنیزیں بائیں طرف بیٹھ گئیں، 1 کنیز نمودار ہوئی، سر کے اوپر تاج ہے، اس کے اوپر ایک خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا ہے، دائیں ہاتھ میں پیالہ ہے، ایک جام ہے چاندی کا جس کے اندر مشک اور عنبر کا چورا ہے، اور بائیں ہاتھ میں بھی ایک جام ہے، اس کے اندر عرق گلاب ہے. وہ باندھی سامنے آگے کھڑی ہوئی اور سیٹی ماری تو وہ پرندہ اڑا اور اس کے ایک عرق گلاب والے جام میں آگے پھڑ پھڑایا، اور دوسری سیٹی پر وہ آ کر دائیں ہاتھ والے جام کے اندر مشک اور عنبر کے چورے کے اندر پھڑ پھڑایا، اور سیٹی ماری تو وہ اڑ کر اس جبلہ جو بادشاہ تھا سابق، اس کے تاج پر ایک سلیم بنی ہوئی تھی عیسائیوں کی، اس پر آ کر بیٹھا اور اس نے جھڑکی لی. اس جھڑکی کی وجہ سے وہ مشک و عنبر اور عرق گلاب کے قطرے جھڑ کر اس کے اوپر گرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ فرط مسرت سے بے ساختہ ہنسنے لگا، اپنا یہ انداز دکھا رہا تھا. یہ سارے حالات حال احوال دیکھے، اس کے بعد کہا دائیں جانے والی کنیزوں کو کہ ہمیں ہنساؤ. انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، بڑے خوشحالی والے، خوش ہے زندگی والے، وہ اشعار سن کے وہ ہنسنے لگا بے ساختہ. پھر قاصد سے پوچھا جانتے ہی اشعار کس کے؟ کہا نہیں. کہا کہ حسان ابن ثابت جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے اشعار ہیں. بائیں طرف والی باندھیوں کو اشارہ دیا، کہا کہ ہمیں اشعار سناؤ اور ہمیں رلاؤ. انہوں نے جو اشعار پڑھے وہ ایسے غمگین تھے، ماضی کی عکاسی کر رہے تھے اور پریشانیوں اور مصائب کے حالات کی عکاسی کر رہے تھے کہ ہم کتنے خوش عیش تھے، کتنے اچھے حالات تھے، آج کتنے مصائب آ پڑے، ہمارے گھر، ہمارے مکانات اجڑے ہوئے ہیں اور وہ مصائب کے اڈے بنے ہوئے ہیں. وہ تمام ماضی کے عکاسی کرنے والے اشعار سن کے یہ رونے لگا، روتے روتے ساری داڑھی اس کے آنسوں سے بھیگ گئی. اشعار جب ختم ہوئے تو پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ یہ بھی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں. کہا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے؟ کہا کہ زندہ ہیں. ان کو کہا کہ میرا سلام کہنا، اور ان کے لیے پھر انعامات دیے. کہا کہ یہ تحفے تحائف اور اونٹنیاں بھی مال لاد کے، کہا کہ یہ اونٹنیاں ان کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر تمہارے واپس پہنچنے تک وہ وفات پا چکے ہوں تو مال ان کے بال بچوں کو دینا، اور یہ اونٹنیاں ان کی قبر پہ جا کے قربان کر دینا. یہ سارے معاملات مکمل ہوئے، قاصد وہاں سے جب واپس لوٹ کر آئے، بلکہ آخر میں رخصت ہوتے وقت اس نے پھر خود اپنے اشعار پڑھے، اور ان اشعار کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ شریف لوگ ایک تماچے کی وجہ سے نصرانی بن گئے، اگر میں صبر سے کام لیتا تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اور کہا کہ اس ایک تماچے پر مجھے نخوت اور تکبر اور خصومت نے آمادہ کیا، اے کاش کہ میں اس بات کو مان لیتا جس کی طرف عمر نے مجھے دعوت دی تھی، اے کاش کہ میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوتا تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا. پھر آگے وہ غمگین اشعار پڑھنے لگا اور زار و قطار رونے لگا. کہا کہ میں نے اس ایک تماچے کی وجہ سے صحیح سالم آنکھ کو کانی آنکھ کے بدلے فروخت کر دیا، یعنی نصرانیت کو کانی آنکھ سے تعبیر کیا، اسلام کو صحیح آنکھ سے تعبیر کیا، کہ صحیح سالم آنکھ کو بیچ کر کانی آنکھ کو میں نے قبول کر لیا. کہنے لگا کہ کاش کہ میں جنگل کے اندر اونٹوں کو چراتا ہوتا تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر تھے، اے کاش میں قبیلہ ربیعہ اور مبر جو اس کے اپنے قبائل کے علاقے تھے ان کا غلام ہوتا تو یہ مجھے زیادہ گوارا تھا، اے کاش سرزمین شام کے اندر میرے لیے معمولی سا گزر بسر ہوتا، وہاں میں اندھا اور بہرا پڑا ہو کر وہاں اپنے گزر بسر میں پڑا ہوتا تو وہ میرے لیے زیادہ اچھی زندگی تھی. بظاہر یہ سارے کر و فر تھے لیکن اندرونی سکون نصیب نہیں تھا، دل کی خوشی جس کو کہا جاتا ہے وہ سکون نصیب نہیں تھا. آخر میں اپنی پوری حالت کو بڑے درد بھرے اشعار میں اس نے ذکر کر دیا. جب یہ قاصد وہاں سے لوٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے, سارا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ارے اللہ کے نیک, تو نے جب اس کے لیے ایک بات کی ضمانت لے لی تھی, دوسری بات کی بھی ضمانت لے لیتا, خلافت کے فرمانے کی بھی ضمانت لے لیتا, جب اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے دیتے تو خلافت کے معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے تھا, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتر صورت نکال لیتے. پھر حضرت عمر نے حضرت حسان بن ثابت کو بلوایا جو اس وقت نابینا ہو چکے تھے. حضرت حسان بن ثابت آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے, اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے, اور بھی حضور کے کئی صحابہ ہیں جن کی بینائی جا چکی تھی. حضرت ابن عباس سے تو معالجین نے کہا کہ ہم آپ کی آنکھ کا علاج کریں گے لیکن ایک ہفتے تک آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہوگا, اپنے آپ کو جھکانا نہیں ہوگا, آنکھ پر زور پڑے گا تو جس سے آنکھ کی بینائی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ مجھے نابینا رہنا گوارا ہے, سجدے نہیں چھوڑ سکتا, ساری زندگی نابینا کی حالت میں گزار دی. تو غرض یہ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی نابینا ہو چکے تھے, جب آپ کو پیغام پہنچا آپ آئے, آپ کو جب بلایا گیا حضرت عمر کی خدمت میں پہنچے, پہنچتے ہی فرمانے لگے کہ مجھے آل جفنا, جو اس بادشاہ کا قبیلہ تھا, اس آل جفنا کی مہک آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جی ہاں, وہاں سے قاصد آپ کے لیے تحفے اور تحائف لے کر آیا ہے. اور قاصد کہتے ہیں میں حیران رہ گیا, میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا معلوم جبکہ آپ نابینا ہو چکے, آپ کو کیا خبر کہ آپ کو آل جفنا کی بو آ رہی ہے. اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ میرے لیے جو اس نے تحفہ بھیجا ہے وہ میرے حوالے کرو. اس پر حضرت حسان نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں میں نے اس کے لیے کچھ اشعار کہے تھے تو اس بادشاہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی آپ کا جاننے والا مجھے ملے گا تو میں آپ کے لیے ضرور تحفہ بھیجا کروں گا, اور وہ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور سخی جماعت کا ایک فرد ہے, وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور کبھی بھی وہ سخاوت سے پیچھے نہیں رہ سکتا. تو جب یہ ساری بات سنائی, قصہ بتایا اور آخری پیغام دیا کہ اس نے سلام کہا ہے اور یہ کہا تھا کہ واپسی تک اگر حضرت حسان زندہ ہوں تو ان کو یہ دے دینا, اور اگر وہ ان کی وفات ہو چکی ہو تو یہ مال تو ان کے بال بچوں کو دینا, اونٹ ان کی قبر پر جا کر قربان کر دینا. تو حضرت حسان نے بڑی درد بھری آہ بھری اور فرمایا کہ مجھے یہی پسند ہے کہ اے کاش میری وفات ہو چکی ہوتی اور تم میری قبر پر لا کر اونٹوں کو ذبح کرتے. تو غرض یہ ہے کہ ابتدا دیکھی جائے, اس پورے واقعے کو سنانے کا مقصد صرف ایک غصہ بنیاد بنا کے غصے میں آ کر ایک تماچا دے مارا, وہ تماچا انجام یہاں سے نکلا, انجام یہاں تک پہنچا کہ ایمان سے محروم ہوا, نصرانیت کو اختیار کیا, اور بظاہر دنیاوی اعتبار سے کر و فر والی زندگی ملی لیکن حقیقت کو اپنے اشعار سے اجاگر کر دیا کہ کاش میں اندھا اور بہرا ہو کر ایک گویا کہ غلامیت والی شام کی زندگی میں ہوتا تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر تھی بنسبت اس کے کہ میں یہاں اجنبیت کی زندگی پردیس میں بسر کر رہا ہوں. تو غرض یہ کہ غصے کے وقت میں شیطان انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, خون کے اندر اس تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہے کہ انسان کو ورغلا کر کوئی نہ کوئی غلط قدم اسے اٹھوا دیتا ہے. یہی وہ موقع ہوتا ہے جس میں انسان کو چوکن میں رہنے کی ضرورت ہے. یہ وہ نصیحت ہے جو شیطان نے خود حضرت موسیٰ کو بطور شکریہ کے پیش کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو چت کر دے, حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے اوپر قابو کر لے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تعریف اور تصنیف کے اندر مصروف تھے کہ آپ کی ایک باندی کنیز لونڈی اندر سے بڑی تیزی کے ساتھ لاپرواہی سے نکلی اور آپ کی جو سیاہی بھری شیشی تھی اس پر ایک ٹھوکر ماری اور سیاہی گراتی ہوئی تیزی کے ساتھ چلی گئی. حضرت کو غصہ آیا, فرمایا دیکھ کر نہیں چلتی, سیاہی گرا دی ساری شیشی لڑکا دی. اس پر وہ نادم ہونے کے بجائے, شرمندہ ہونے کے بجائے, حالانکہ کنیز ہے, باندھی ہے, لونڈی ہے, کہنے لگی کہ راستہ ہی نہیں چھوڑا تو کہاں چلیں گے, جب راستہ ہی نہیں چھوڑا تو کہاں چلیں گے. ہم جیسا کوئی ہوتا غصے میں تیش آ جاتا اور اس کو مار پٹائی کر باندھی. تو اس باندھی نے پلٹ کر الٹا جواب دیا کہ جب راستہ ہی نہیں چھوڑا تو کہاں چلیں گے. اس پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا جا, میں نے تجھ کو آزاد کیا. غصہ تھا, غصے کو فوراً اس آزادی کے ساتھ قابو کیا کہ یہی وہ وقت ہے جس وقت اپنے آپ کو قابو کرنا ہے. چاہتے تو سزا دے سکتے تھے, سزا نہ بھی دیتے دو چار گالیاں سنا سکتے تھے, گالیاں نہ بھی سناتے دو چار سب جملے کہہ سکتے تھے, اس کو ڈانٹ سکتے تھے, تنبیہ کر سکتے تھے کہ باندھی ہو کے زبان چلاتی ہو شرم نہیں آتی. لیکن اس کی اس زبان چلانے پر جواب دینے پر فرمایا جا میں نے تجھ کو آزاد کیا. جو صاحب وہاں موجود تھے حضرت عبداللہ ابن محمد جنہوں نے روایت کی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت ایک تو وہ آپ کو غصہ دلا رہی ہے اور آپ نے کہا جا میں نے تجھ کو آزاد کیا. فرمایا کہ جی ہاں جو کچھ بھی اس نے کہا جو کچھ بھی اس نے کیا میں نے اسی کے مطابق اپنی طبیعت کو ڈھال لیا. اگر میں ایسا نہ کرتا اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا تو شیطان خوش ہو جاتا, اور یہ عمل کر کے رحمان کو راضی کر لیا. حدیث مبارک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم غصے کے وقت تو اپنے غصے کو پی جا, جب مجھ کو تجھ پر غصہ آئے گا تو میں بھی تیرے غصے کو پی جاؤں گا. ایک اور روایت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم جس وقت تجھ کو غصہ آئے تو مجھ کو یاد کر لے, جس وقت مجھ کو تجھ پر غصہ آئے گا تو میں تجھ کو یاد کروں گا. مطلب یہ ہے کہ غصے کے وقت تو مجھ کو یاد کر کے میرے احکام کی اطاعت کر, اور اس بات کو یاد رکھ کے اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. تو جس وقت مجھے غصہ آئے گا تو میں تیری اس بات کو یاد رکھوں گا کہ تو نے میری خاطر اپنے جذبات کو ٹھنڈا رکھا تھا, تو میں بھی تجھے ہلاک اور برباد نہیں کروں گا. تو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو رکھنا یہ شیطان کو ناکام اور نامراد کرتا ہے, اور غصے میں بھڑک جانا آگ بگولا ہو جانا یہ شیطان کو خوش کرتا ہے. تو شیطان نے پہلی نصیحت یہی کی کہ غصے کے وقت انسان کے دل میں بیٹھ کر رگوں میں تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ ان کو چند حاسدوں نے مل کر پکڑ دیا اور آپ کی پٹائی کی گستاخی کی. خلیفہ وقت کو جب پتہ چلا تو اس نے فوراً ان مجرمین کے لیے گرفتاری کے آرڈر جاری کیے کہ ان کو گرفتار کیا جائے کہ کون ایسے گستاخ ہیں کہ جنہوں نے امام مدینہ امام مالک کے شان میں گستاخی کی اور ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا. امام مالک کو جب اطلاع ہوئی تو فوراً سواری پر سوار ہوئے مدینہ طیبہ کے اندر, شہر میں پورے اعلان کر دیا, فرمایا کہ جس کسی نے مجھ کو مارا تھا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس سے بدلہ لے. یہ ان کے بلند حوصلے تھے, وسیع ظرف تھے کہ بدلے پر قوت کے باوجود اور اختیار کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا, اس موقع پر آپ مرکزی کردار تھے کہ اللہ پاک نے آپ سے دین کی بہت بڑی خدمت لی اور ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک بہت بڑا فتنہ آپ کے ذریعے سے دبایا, اور امت کے لیے ایک بہت اہمیت اللہ پاک نے حضرت امام احمد بن حنبل کے ذریعے جاری کروائی. تو آپ کو وہ وقت بھی آیا کہ خلیفہ وقت نے حکم جاری کیا کہ کوڑے مارے جائیں. تو جس وقت آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے تو کوڑے جب لگ رہے تھے, ایک وقت یہ بھی ہوا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کوڑے لگ رہے ہیں, آپ کا اظہار بند کپڑے کی ایک پٹی کا بندھا ہوا تھا, کوڑے کھاتے کھاتے وہ پٹی ٹوٹ گئی, آپ کا وہ اظہار نیچے ہونے لگا, ایک دم سے آپ پریشان ہوئے, سطر کھلنے کے قریب تھا, فوراً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دیے. آنن فانن غیبی قدرت سے کوئی چیز آئی کہ آپ کا اظہار اوپر ہوا اور واپس ناف تک آپ کا سطر چھپا رہا. بعد میں کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ جس وقت میرا اظہار کھلا تو میں نے فوراً رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ اے رب اگر میں برحق ہوں تو مجھے رسوا نہ کرنا, میرا سطر نہ کھلنے پائے. بس یہ دعا کرنی تھی کہ واپس میرا سطر اوپر کر دیا گیا. تو آپ کو دن میں کوڑے لگتے, رات کا وقت جب آتا تو آپ اعلان فرما دیتے کہ سارے کوڑے معاف کر دیے جائے. کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, آپ یہ کیوں معاف کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری وجہ سے حضور کے کسی امتی کو عذاب ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اس قدر وسیع ظرف تھے ان حضرات کے کہ حق پر ہونے کے باوجود باطل آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے, لیکن دل اتنے وسیع اور کشادہ ہیں کہ دن بھر کوڑے کھانے کے بعد رات کو معاف فرما رہے ہیں, اور پوچھنے پر فرمایا کہ میری وجہ سے حضور کے کسی امتی کو قیامت کا عذاب ہو مجھے یہ گوارا نہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جب آپ کا جنازہ بغداد کی گلیوں سے نکلا تو اتنا بڑا مجمع آپ کے جنازے کے اندر تھا کہ تاریخ کے اندر اس سے بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا کہ 20,000 افراد تو جو کافر تھے صرف اس جنازے کو دیکھ کر اسی دن مشرف اسلام ہوئے تھے. اس زمانے کے ماہرین نے اندازے کے مطابق بتایا کہ تقریباً 800,000 مرد اور تقریباً 60,000 عورتوں کا مجمع تھا جو آپ کے جنازے میں شریک تھا. تو یہ وسیع ظرف والے حضرات جو شیطان کی مکاریوں کو جانا کرتے تھے, تو اللہ پاک نے دنیا ہی میں ان کو ایسے مرتبے اور مقام بھی عطا فرمائے. امام شافعی جو حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, جب پتہ چلا کہ خلیفہ وقت نے آپ کو کوڑے لگوائے ہیں تو درخواست بھیجی کہ حضرت آپ کی وہ قمیض جس میں آپ نے کوڑے کھائے ہیں مجھے بھیجوا دیجئے. جب وہ قمیض آئی تو اس قمیض کو پانی کے اندر بھگو کے نچوڑا اور نچوڑ کے اس پانی کو پی گئے. استاد اپنے شاگرد کی قمیض کے پانی کو نچوڑ کر پی رہے ہیں. یہ ان کی بلند ہمتی اور عظمت شان کی حوصلہ افزائی ہے کہ استاد اپنے شاگرد کے اس کمر کے لگے ہوئے لباس کو پانی میں دھو کر پی رہے ہیں کہ میرا شاگرد اس بلند ہمتی کے اوپر فائز ہے کہ اللہ پاک کی حق بات کو بیان کرنے کے لیے ڈٹا ہوا ہے. مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ قرآن کریم بھی مخلوق ہے یا اللہ پاک کی صفت ذاتی ہے. تو جو دوسرے حضرات تھے وہ کہا کرتے تھے کہ مخلوق ہے, لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ اللہ پاک کا صفت, اللہ پاک کا کلام ہے. جس طرح اللہ پاک ازلی اور اللہ پاک دائمی ہے, تو اللہ پاک کی تمام صفات بھی ازلی اور دائمی ہوا کرتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب آپ انتقال کر کے انتقال کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ اے امام کیا بھی تھی؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے پوچھا کہ تم ہی ہو کہ جنہوں نے میری خاطر کوڑے کھائے تھے؟ کہا کہ جی ہاں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا چہرہ ہے, تمہارے لیے میں نے اپنا دیدار مباح کر دیا, دل بھر کے میرا دیدار کرتے رہو. اللہ پاک اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہیں, ان کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں اور ان کی ایک ایک چیز کو اللہ پاک قبولیت بخشتے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات کے 230 سال کے بعد آپ کی قبر کے برابر میں ایک اور قبیلے کے بڑے سردار کی تدفین کا معاملہ جاری تھا کہ برابر میں ہونے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کی قبر بھی کھل گئی. قبر جب کھلی تو 230 سال گزرنے کے باوجود آپ کی لاش مبارک جوں کی توں تر و تازہ تھی اور آپ کا کفن بالکل صحیح سالم اور بالکل صاف ستھرا نکھرا ہوا تھا, جیسے ابھی ابھی قبر کے اندر رکھا گیا ہو. تو یہ اللہ والے اونچے ظرف کے مالک تھے کہ دن میں پٹنے کے بعد رات کو کہا کرتے تھے کہ معاف کر دیا, اور معاف کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے حضور کے کسی امتی کو عذاب دیا جائے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ ایک موقع پر کسی سپاہی کے ہاتھوں پکڑے گئے, اس کو معلوم نہیں تھا, اور وہ سپاہی آپ کے اوپر ظلم کر رہا تھا, جوتے سے آپ کی پٹائی لگا رہا تھا. کسی بتانے والے نے بتایا کہ بدبخت کیا کر رہا ہے, یہ بہت اونچے درجے کے بزرگ ہیں. جب معرفت ہوئی تو فوراً معافی تلافی کی, کہا کہ حضرت معاف کر دیجئے. فرمایا کہ دوسرا جوتا پڑنے سے پہلے ہی میں پہلا جوتا معاف کر چکا ہوتا تھا, آپ کیا معاف کروں؟ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ غصے کی حالت میں بھی اللہ کی رضا کو مقدم رکھا کرتے تھے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے. تو شیطان نے یہ رہنمائی کی اور ایک کام کی بات بتائی کہ میں غصے کے وقت میں انسان کے دل میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور اس کی رگوں میں اس تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوں کہ بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث فرمائیں کہ غصے کے وقت میں شیطان انسان کے خون کی گردش کی تیزی کے ساتھ پورے جسم میں گردش کرتا ہے. تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان کو اپنے اوپر قابو رکھنا ہوتا ہے. اور دوسری چیز اس نے کہی کہ دوسری حالت میدان جہاد کی ہے, کہ میدان جہاد میں جب مجاہد اللہ کے لیے لڑتا ہے کہ جہاں اس کو پتہ نہیں کہ وہ دوبارہ زندہ آئے گا یا شہید کر دیا جائے گا, تو اس وقت میں اس کے دل میں اس کے بیوی بچوں کی محبت ڈالتا ہوں اور مال کی محبت ڈالتا ہوں تاکہ وہ میدان جہاد چھوڑ کے واپس پلٹ جائے. کہا کہ یہ وقت میرے سے چوکنا رہنے کا ہوتا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں, بڑے اونچے مرتبے کے, 3 صحابی ہیں جن کو حضور نے نام بنام فرمایا تھا کہ یکے بعد دیگرے جھنڈا لے کے چلے جانا. جب ان کی باری آئی تو ایک لمحے کے لیے پیچھے بیوی بچوں کا خیال آیا, چونکہ حضور نے بھی ترتیب فرمایا تھا کہ پہلے نمبر کے جب شہید ہو جائیں تو دوسرے نمبر کے, یہ شہید ہو جائیں تو تیسرے نمبر کے. حضور جب زبان سے فرما دیں کہ اگر شہید ہو جائیں تو آپ کا اگر بھی یقینی ہوا کرتا تھا, تو یہ بات تو یقینی تھی. اور اس خبر کو سن کر ایک یہودی نے گواہی دی تھی, کہا تھا یہ تینوں شہید ہوں گے. فرض یہ کہ جب ان کی جھنڈا اٹھانے کی باری آئی تو ایک لمحے کے لیے دل میں بیوی بچوں کا خیال آیا، لیکن پھر ہم نے تھوڑے کاٹ ڈالے اور آگے بڑھ پڑے اور جامع شہادت نوش فرمایا. لیکن اس خیال آنے کی وجہ سے جو دل میں ذرا سی تذبذب کی کیفیت آئی تھی، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منکشف ہوئی، فرمایا کہ وہ ذرا ڈامر ڈول ہو گئے تھے، قیامت اس میں جنت میں جو ان کا تخت تھا وہ بھی ڈولتا ہوا دکھائی دیا. جامع شہادت نوش کرنے کے بعد جو مرتبہ جنت میں ملا تو جس تخت پر وہ براجمان تھے، جلوہ افروز تھے، تو وہ ذرا جنبش کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. تو دوسری چیز، میدان جہاد میں یا میدان عمل میں، میدان کار خیر میں، ہر اچھے کام میں شیطان پیچھے بیوی بچوں کی، مال و دولت کی، عزیز و اقارب کی محبت ڈال کے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور کہا کہ تیسرا موقع جہاں مجھ سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی دو انسانوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوں تو میں وہاں دونوں کے اندر آ کر ایک دوسرے کے قاصد کا فریضہ انجام دیتا ہوں، اور دونوں کے اندر دونوں کی وکالت کر کے دونوں کو ایک دوسرے کی طرف راغب کر کے گناہ پر آمادہ کر کے گناہ میں ملوث کر دیتا ہوں. تو جہاں کہیں دو اجنبی مرد اور عورت میں تنہائی ہوتی ہے وہاں تیسرا شیطان آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد ہر ایک کے اندر رغبت پیدا کر کے قاصدی کا فریضہ انجام دے کے ہر ایک کی طرف میلان کر کے گناہ پر ڈال کر وہ ایک یہ موقع بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے. کہا کہ اس موقع سے باز رہنے کی ضرورت، یہ موقع بھی بہت ہی نازک ہوا کرتا ہے. بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ اگر تنہائی کے اندر حضرت حسن بصری اور رابعہ بصریہ جمع ہو جائیں، جو اپنے وقت کے اونچے درجے کے امام ہیں، مرتبے کے اونچے ولی ہیں، لیکن اگر تنہائی ان کو دے دی جائے اور جمع ہو جائے تو تیسرا شیطان آ ٹپکے گا، کیونکہ نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو تنہائی اس قدر خطرناک ہے کہ جہاں دو مرد اور عورت جمع ہو جائیں تو وہاں گناہ پر ضرور بے ضرور رغبت ہوا کرتی ہے. حضور کے صحابی ہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ طیبہ میں جب حضرات مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو حضور نے ہر ایک مہاجر کو ہر ایک انصاری کا بھائی بھائی بنا دیا، کیونکہ بالکل ابتدائی دور تھا، نقل مکانی کر کے آئے تھے، بے سر و سامان تھے، تو آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا، تو یہ لوگ بھائی بھائی کی طرح مل جل کے رہا کرتے تھے. تو حضرت ثعلبہ یہ انصاری صحابی ہیں، یہ بھائی بنے تھے حضرت سعید ابن عبد الرحمن مہاجر صحابی کے. تو حضرت سعید ابن عبد الرحمن ہجرت کر کے آئے تھے اپنے بال بچوں کے ساتھ، ان کو حضور نے حضرت ثعلبہ کا بھائی بنایا. یہ بھائی بندی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضرت سعید ابن عبد الرحمن جو مہاجر صحابی تھے وہ غزوے کے لیے چلے گئے، اپنے بال بچوں کی ذمہ داری حضرت ثعلبہ پر سونپ دی. حضرت ثعلبہ ذمہ داری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنے بال بچوں کی، ان کے بال بچوں کی پرورش، دیکھ بھال، نگرانی کرتے رہے. لیکن ایک موقع وہ آ گیا جہاں شیطان نے اپنا کام دکھانے کی کوشش کی. موقع ایسا ہوگا جو تنہائی کا تھا، تو حضرت ثعلبہ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور گناہ کی طرف رغبت کی، تو آپ نے اپنے اس مہاجر بھائی حضرت سعید ابن عبد الرحمن کی اہلیہ محترمہ کی طرف گناہ کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا. اللہ پاک کا فضل و کرم شامل حال رہا اس خاتون نیک پر جو ان مہاجر کی زوجہ محترمہ تھی، اگر تو وہ آمادہ ہو جاتی کس کو کیا پتہ چلتا کہ کیا ہوا کیا نہ ہوا. لیکن جب دیکھا کہ ان کے ارادے ناپاک نظر آ رہے ہیں تو فرمایا کہ اے ثعلبہ تمہیں کیا ہوا، کیا تم اپنے اس مہاجر بھائی کی بیوی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو کہ جو راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، تم اس کی عزت لوٹنا چاہتے ہو اور اس کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہو. یہ جب ڈانٹ ان کو پڑی، تنبیہ ان پر ہوئی، تو خوف طاری ہوا، گھبرا گئے، چکرا گئے اور شرمندہ ہوئے اور چیختے چلاتے جنگل کی طرف نکل پڑے. یہ وہ پاکیزہ خاتون تھی کہ جو حضور کی تربیت یافتہ تھی، کہ اس موقع پر سنبھلی رہی، چوکن نہ رہی، تنبیہ کری تو ان کے حوصلے پستہ ہو گئے، شکست کھا گئے، ورنہ اگر یہ حوصلہ افزائی کرتی تو گناہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی ہے خواتین کو کہ خواتین اگر پاک باز ہیں تو اللہ پاک نے جنت کی بشارت ان کے لیے رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا خلت المرأة خمسها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اذا خلت المرأة خمسها، کہ جب عورت اپنے پانچ وقت کی نمازیں پڑھتی ہو، وحفظت فرجہا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، وأطاعت زوجہا اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہو، ان تین چیزوں پر فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازی ہو، شرمگاہ کی محافظ ہو کہ شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے ہرگز کسی کو چھوٹ نہ دیتی ہو، نمبر تین شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو، ان تین چیزوں کو اپنانے والی خاتون کے بارے میں حضور نے جو بشارت سنائی فرمایا، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے تمام دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، مطلب یہ کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس قسم کی پانچ باز عورت کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ جو پانچ وقت کی نمازی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو، دخلت من ای ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے ان خواتین کے لیے کہ جو پاکیزہ ہوں، عفیف ہوں، پاک دامن ہوں، نمازی ہوں اور شوہر کی مطیع اور فرما بردار۔ اسی طرح نوجوانوں کو بھی حضور نے فرمایا، یا معشر قریش، اے قریش کے جوانوں، ان کو خطاب کرتا ہوا آپ نے قریش کے جوانوں کو خطاب کیا لیکن مراد تمام امت کے جوان ہیں، فرمایا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ، زنا مت کرو، من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نوجوان نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ تو خاتون ہوں یا مرد ہوں، جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، یقیناً اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ان کے لیے سنوائی ہے۔ تو غرض یہ کہ اس پاکیزہ خاتون نے کہا کہ اے ثعلبہ، تم کو کیا ہوا؟ کیا تم اس مہاجر بھائی کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہو جو راہ خدا میں، کہیں کام کا تجارت کے لیے کہ دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا ہوا ہے، نہیں معلوم کہ اس کی لاش یا اس کی زندگی واپس اس کو لائے، تو تم اس کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ روتے پیٹتے چیختے چلاتے جنگل کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے میری رسوائی، ہائے میری ذلت۔ ادھر جب غزوہ ختم ہوا، وہاں سے حضور واپس لوٹے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ آئے، ان صحابہ کے اندر جو صحابہ جس کے جو بھائی تھے، ہر صحابی کا اس کے دوسرے بھائی نے استقبال کیا، جو مہاجر تھے تو انصاری نے، جو انصاری تھے مہاجر نے استقبال کیا، لیکن جب حضرت سعید بن عبد الرحمن آئے تو ان کے جو انصاری بھائی تھے طالب، وہ نہیں آئے استقبال کے لیے۔ گھر جب پہنچے، بیوی سے معلوم کیا تو بیوی نے سارا قصہ بتایا، کہا کہ وہ تو گناہوں کی دلدل میں دھس کے تمہاری عزت سے کھیلنا چاہتے تھے، میں نے جب توکا تو وہ ڈر کے مارے خوف زدہ ہو کر جنگل کی طرف نکل پڑے۔ آپ ان کی تلاش میں نکلے، ایک پہاڑ کے دامن میں اوندھے منہ روتے ہوئے پایا، چیخ چیخ کر چلا رہے تھے، ہائے میری بربادی، ہائے میری رسوائی، ہائے میری ذلت۔ اس پر حضرت سعید بن عبد الرحمن نے کہا کہ بھائی ایسے مت کہو، ایسے مت کرو، کوئی بات نہیں، چلو حضور کے دربار میں چلتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، مجھے ذلیل اور خوار غلام کی طرح باندھ کر جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس لے کر جاؤ۔ جب آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت سعید نے اسی طرح غلام کی طرح باندھا اور لے کر آئے، سب سے پہلے حضرت عمر کے پاس لائے۔ حضرت عمر کو جب پورا قصہ پتہ چلا تو آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اپنے گھر سے نکال دیا، فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، کہ تم پیچھے اس قسم کی حرکتیں کر رہے۔ نمبر دو پہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، نمبر تین پہ حضرت علی کے پاس لائے، ہر ایک نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں امید کا چراغ لیے ہوئے آئے، حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قصہ سنایا تو آپ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی خمسانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی اس موقع پر۔ تو جب حضور نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور خاموشی اختیار کی تو حضرت سعید نے کہا کہ بات نہیں بن سکی، اور وہاں سے بھی چل دیے۔ ان کی بیٹی نے کہا کہ جب آپ تمام درباروں سے دھتکار دیے گئے، حضرت حتیٰ کہ رحمت للعالمین کے دربار میں بھی آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو یاد رکھیے کہ آج کے بعد آپ میرے والد نہیں اور میں آپ کی بیٹی نہیں، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ سب سے رشتے منقطع کر کے پھر روتے چیختے چلاتے نکل پڑے اور جا کر زار و قطار رونے لگے، اللہ پاک سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ تو ہے، میں ہوں، تو جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، سارے دروازے میرے لیے بند ہیں، صرف ایک دروازہ میرے لیے کھلا ہوا ہے، معافی کی امید لے کر آیا ہوں، تو اگر مجھے بخش دے تو میرا کام بن جائے گا، تو نے بھی اگر مجھے دھتکار دیا تو کوئی اور دروازہ میرے لیے رحمت اور مغفرت اور بخشش کا نہیں. ادھر یہ دعائیں کر رہے تھے، ادھر اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا کہ اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے یا اللہ تعالی نے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ ہی تمام مخلوق کا خالق. اس پر اس فرشتے نے کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ثعلبہ کی توبہ قبول کر لی اور اس کو معاف کر دیا، آپ اس کو خوشخبری سنا دیجیے. حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ثعلبہ کی توبہ قبول کر لی، ہے کوئی جو جا کے ثعلبہ کو بلا کر لائے؟ کیا تو حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر، حضرت علی، یہ تمام حضرات دھتکار رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں لاؤں گا، حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں میں لاؤں گا، حضرت علی، حضرت سلمان نے کہا کہ ہم لائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ اور سلمان دونوں جائیں اس کو تلاش کر کے لائیں. تلاش میں جب نکلے، بیابانوں میں تلاش کر رہے ہیں، ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی تم نے آدمی دیکھا؟ کہا کہ ہاں، وہ جو چیختا چلاتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ ہائے میری رسوائی، ہائے میری ذلت، ہائے میری بربادی، اس قسم کی کلمات وہ کہتا ہے. کہا کہ ہاں، وہ فلانی جگہ پر رات کے وقت میں آتا ہے، یہاں چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، فریاد کرتا ہے، آپ انتظار کیجئے، رات کے وقت یہاں آئے گا. یہ حضرات وہاں انتظار میں رہے، رات کے جب اندھیرا چھا گیا تو وہ آئے اور وہی انداز سے چیخنے چلانے لگے، ہائے میری بربادی، ہائے میری رسوائی، ہائے میری ذلت. یہ حضرات گئے، کہا کہ مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، اللہ پاک نے تمہارے لیے بخشش کا پروانہ بھیجا ہے، حضور نے تم کو بلوایا ہے. کہا کہ میرے محبوب کیسے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے؟ حضور کے حال احوال لیے، اور اس کے بعد رات چونکہ کافی گزر چکی تھی، یہ حضرات جب لے کر واپس پہنچے تو فجر کی نماز شروع ہو چکی تھی. یہ حضرات نماز میں شریک ہوئے تو حضرت ثعلبہ پچھلی صفوں کے اندر تھے. نماز کے اندر اپنے اوپر جو کیفیت گزری، جو تمام معاملہ مرحلہ گزرا، اس کے استحضار کی وجہ سے نہ جانے کیا کیفیت بھی تھی کہ نماز کے اندر ہی ہارٹ فیل ہو گیا، انتقال کر کے گر پڑے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سمجھے کہ شاید یہ بے ہوش ہو، فرمایا کہ ان پر پانی چھڑکو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، سانس نہیں. غرض یہ کہ پھر ان کی تجہیز و تکفین ہوئی، جنازے کے انتظام ہوئے. جنازے پڑھانے کے بعد جب ان کو قبرستان لے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ اپنی معمول کی چال کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے، قدم اٹھا کر پنجوں کے بل چلتے رہے قبرستان تک. واپسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا گیا رسول اللہ، خلاف معمول آج آپ قبرستان جاتے ہوئے پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی زمین پر نہیں تھی، کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ ثعلبہ کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ پاک نے اس کثرت کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا تھا کہ ان کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ کثرت کی وجہ سے میں پوری طرح قدم نہیں رکھ پا رہا تھا. یہ وہ چیز تھی کہ سچی ندامت کے ساتھ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ پاک نے جنازے میں شرکت کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بندہ چوکنا رہے، شیطان کے نرغوں سے بچتا رہے تو اللہ پاک اس کا پھر ساتھ دیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خاص کر کوئی معاملہ ہو جائے تو رجوع اللہ کرے، تب بھی اللہ پاک گناہگاروں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں، بخشش فرما دیا کرتے ہیں. تو شیطان نے حضرت موسیٰ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تین باتیں بتائیں کہ تین موقعوں پر مجھ سے چوکنا رہنا، غصے کے وقت میں انسان کے دل میں بیٹھ کر خون کی گردش کی تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں دوڑتا ہوں، مجاہد کے وقت، مجاہد کے جہاد کے وقت میدان جہاد میں اس کے بال بچوں کی محبت ڈال کے اس کو پیچھے لانے کی کوشش کرتا ہوں. دو مرد یا عورت تنہا اجنبی جہاں کہیں جمع ہوں تو میں ایک دوسرے کا قاصد بن کے دونوں کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی رغبت ڈالتا ہوں. تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس سے ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر موقع پر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں خصوصی دعا کی درخواست ہے حضرت عبدالعزیز، حضرت والد ماجد، اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ان کے تربیت یافتہ لوگوں کے بھی درجات بلند فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو سلامتی دے، جو جا چکے ان کے درجے اور رتبے بلند فرمائے. ابا جان کے ایک بہت ہی قریبی چہیتے مرید حج میں ابا کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ سگی اولاد کی طرح ابا امی کی جنہوں نے خدمت کی، ابھی بھی جمعرات کے دن حاضر ہوئے تھے گھر پر. امی جان کے لیے ہر مہینے وہ ایک ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، تو بسا اوقات اس کے اوپر لکھ دیا کرتے تھے مینا کا چائے والا. مینا کے اندر ابا کے کہنے پر امی کے لیے چائے لایا کرتے تھے تو اپنے نام انہوں نے چائے والا رکھ لیا تھا محبت میں. عمرے پہ جب ابھی ہم جا رہے تھے تو جب بھی انہوں نے ایک ہدیہ پیش کیا اس کے بعد لکھا ہوا تھا مینا کے چائے والا, امی جان کے لیے ہدیہ محبت و اخلاص, ہر طرف مینا کا چائے والا. تو وہی مینا کا چائے والا جو میراج کے دن بھی وہی اپنے حسب معمول ہدیے کا لفافہ لے کر امی کے پاس آئے اور گھر کے دروازے پر پہنچ کر فون کیا ابا کے نمبر پر. امی نے اٹھایا تو نام آ رہا تھا ذکی الدین. سلام دعائی کہا کہ امی جان ذکی الدین بات کر رہا ہوں. امی نے کہا جی ہاں نام آ گیا. تو بہت خوش ہوئے, کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ لایا تو قبول فرمائیے. امی نے کہا جی ہاں بہت اچھی بات ہے, یہ بہت تھوڑی بہت سلام دعا خیر خیریت ہوئی, حال احوال کیے. اور اس کے بعد اگلے دن جو ہڑتال تھی اس دن اپنی نوکری پر گئے ہوئے تھے, کام کاج میں مصروف تھے, ایک فیکٹری کے مینیجر تھے, اچھے عہدے اور رتبے پر فائز تھے. تمام کے تمام ملازمین ان کی محبت کی گواہی دے رہے تھے کہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرنے والے, بہت محبت دینے والے انسان تھے. اس دن ہڑتال کی وجہ سے ایک اور ساتھی نہیں آ سکے تھے تو ان کا ایک کام تھا, فیکٹری تھی یہ ٹائلوں کی, اس کام کو سوچا کہ چلو یہ آرڈر بک ہوا ہوا ہے اور پرسوں تک اس کو نمٹانا ہے تو ان کا کام آج نمٹا لیا جائے تاکہ کام مکمل ہو جائے. وہ کچھ ٹائل وغیرہ جو 4x4 کے سائز کے پورے پورے بنڈل بنے ہوئے تھے, کئی ٹن کے وزن کے, تو لفٹر کے ذریعے سے جو آرڈر ہوگا اس کے حساب سے وہ رکھوا رہے تھے کہ یہاں لے جاؤ وہاں رکھو. تو لفٹر نے جب وہ ٹائل کے بنڈل اٹھائے تو اس میں جب ہم اس دن گئے تھے ان کے بھائی نے پوری تفصیل جو بتائی تو بتایا کہ جب وہ لفٹر والا, وہ اور یہ صرف دو افراد تھے اس جگہ پر, جب وہ لفٹر وہ دو بنڈل اٹھا کے چلے اس جگہ پہ جہاں رکھنے کے لیے تو پیچھے جو وہ مزید وہ بنڈل رکھے تھے ان میں سے ایک بنڈل ڈس بیلنس ہو کے سلپ ہو کے گرا, جو کئی ٹن وزنی تھا, ان کے اوپر گرا اس انداز سے کہ ان کا سر اس کی زد میں آیا اور پاؤں ان کی زد میں آیا, جس کی وجہ سے ان کا سر ایسا چکنا چور ہوا جس طرح کانچ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے, جس طرح یہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے باریک باریک ذرات کرچے بن جاتی ہیں, تو پچھلا حصہ یہ پورا چکنا چور ہو چکا تھا. اس موقع پر بھی سعادت کی بات اور کامیابی کی بات, نیک بختی کی بات, خوش نصیبی کی بات کہ اتنا بھاری بھرکم وزن جب ان کے سر پر گرا ہے تو ان کی زبان سے نکلنے والے سب سے آخری کلمات جو تھے دو مرتبہ انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بلند آواز سے اس لفٹر وہ جو گاڑی چلا رہا تھا اس نے سنا کہ یہ چیخ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ گھبرا کر اتر کر جب آیا تو دیکھا تو وہ کچمبر بنے ہوئے نیچے دبے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, کامیابی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آخری لمحات میں اپنا نام ان کی زبان پر جاری کیا کہ اللہ پاک کی کبریائی کا نعرہ لگاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. خود بھی حافظ قرآن تھے, بچے بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں. تو بہت ہی زیادہ یہ نیک خاتمہ ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کلمہ طیبہ ہو یا اللہ کے نام ہو, اللہ یہ اللہ پاک کا اس میں اعظم ہے کہ جس کی زبان پر اللہ پاک کی کبریائی کا نعرہ ہو اور وہ اللہ پاک کو اپنی جان دے رہا ہو, یقیناً بہت قیمتی وفات ہے, بہت قیمتی خاتمہ ہے, بہت سعادت والا خاتمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, درجات عالیہ پر ان کو فائز فرمائے, اور پیچھے جو ان کی والدہ ہیں والد ہیں کئی سال سے وہ حلیم ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی, اور پورا ماشاءاللہ کنبہ ہے بھائی وغیرہ پورے, تو یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے, سب کے کفیر اور سب کے ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالی سے دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے والی وارث بن جائیں, اور ان کے پیچھے رہنے والوں کے اللہ پاک حوصلے بلند رکھیں اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.